بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ ہفتے کی اہم ترین رودادوں کے جائزے پر مبنی ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام اور امریکی مہم. روس امریکہ کشیدگی. صہیونی حکام سے امریکی عہدیداروں کی ملاقاتیں. لبنان کے خلاف اسرائیل کے جارحانہ عزائم. عراق کے دہشت گرد گروہوں سے امریکیوں کے مشکوک رابطے.
ناظرین، امریکی حکام نے ایک بار پھر ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو تشویش کا باعث قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور چین اس بارے میں متفق ہیں. دراصل امریکی حکام اس طرح سے چین اور امریکہ کے گہرے اختلافات کی پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں. لیجیے ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تجزیہ.
امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ایک بار پھر ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو علاقے کے امن و استحکام کے لیے بقول ان کے خطرہ بتایا ہے. انہوں نے منگل کے روز واشنگٹن میں امریکہ چین مذاکرات کے دوسرے دور کے اختتام پر دعویٰ کیا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام علاقے میں ایٹمی رقابت پر منتج ہوگا. امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ چین بھی بقول ان کے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کو خلیج فارس اور مشرق وسطی میں عدم استحکام کا موجب سمجھتا ہے. امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے 27 جولائی کو واشنگٹن میں امریکہ اور چین کے اسٹریٹجک مذاکرات کی افتتاحیہ تقریب سے خطاب میں چین سے مطالبہ کیا تھا کہ اس مہم میں جس کو واشنگٹن ایران کو بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تیار کرنے کی کوشش کا نام دیتا ہے وائٹ ہاؤس کا ساتھ دے. انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا تھا کہ چین اور امریکہ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو حریف کے بجائے حلیف سمجھیں. امریکی صدر باراک اوباما کی اس تقریر کے ساتھ ہی امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس نے مشرق وسطی کے دورے میں دھمکی دی کہ مذاکرات کے عمل میں ناکامی کے بعد امریکہ ایران کے خلاف زیادہ سخت پابندیاں منظور کروانے کی غرض سے دباؤ کے لیے بھی تیار ہے اور اس سلسلے میں بین الاقوامی برادری کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. امریکہ کے یہ اشتعال انگیز بیانات ایسی حالت میں جاری ہیں کہ چین اور روس ایران کے خلاف پابندیوں کے لیے امریکی مطالبات کا جواب نفی میں دے چکے ہیں اور یورپی یونین کے رکن ممالک بھی ایران کے خلاف پابندیاں سخت کرنے کے مخالف ہیں. ان حقائق کے پیش نظر علاقائی مسائل بالخصوص ایران کے ایٹمی معاملے میں چین اور امریکہ کے درمیان ہم آہنگی کے امریکی وزیر خارجہ کے دعوے کو سیاسی ماہرین شک کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے امور بالخصوص اقتصادی مسائل میں امریکہ اور چین کے درمیان سخت اختلافات پائے جاتے ہیں. امریکہ میں اقتصادی بحران کی وسعت اور امریکی حکومت کے بجٹ میں $1 ٹریلین کا خسارہ، جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر اور امریکی حکومت کے کریڈٹ بانڈ کی قیمت بہت زیادہ گر گئی ہے، ان امور میں شامل ہے جن کے بارے میں چین نے شدید تشویش ظاہر کی ہے. چین کی تشویش کا سبب یہ ہے کہ امریکی حکومت کے $800 ارب کریڈٹ بانڈ چینی بینکوں کے پاس ہیں اور امریکہ میں چین کی سرمایہ کاری 2 سال پہلے کے مقابلے میں دوگنی ہو گئی ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان دیگر مسائل جیسے دہشت گردی، امریکہ کی خود سرانہ پالیسیوں اور چین میں انسانی حقوق، سیاسی آزادی اور مشرق وسطی کے تعلق سے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. ان حالات میں امریکی حکام بے بنیاد دعووں کا سہارا لے کر اور ایران کے ایٹمی پروگرام پر اپنی توجہ مرکوز کر کے واشنگٹن اور بیجنگ کے شدید اختلافات کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ناظرین، روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی جاری ہے اور روسی لیڈروں کا خیال ہے کہ باراک اوباما کی حکومت بھی روس کے تعلق سے بش انتظامیہ کی تیار کردہ پالیسیوں پر ہی گامزن ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تجزیہ.
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے روس کے بارے میں امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے موقف پر سخت تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ ماسکو واشنگٹن روابط کو بش حکومت کے دور کی حالت میں واپس لے جانا چاہتا ہے. امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ اقتصادی کمزوری، روس کو مغرب کے سامنے جھکنے، اپنے ایٹمی ہتھیاروں میں کمی، نیز سابق سوویت ریاستوں میں قائدانہ کردار سے چشم پوشی پر مجبور کر دے گی. جو بائیڈن نے اسی طرح اپنے توہین آمیز بیان میں دوسرے ملکوں کے بارے میں روس کی خارجہ پالیسی کو معاندانہ بتایا تھا. امریکی صدر نے یہ بیان یوکرین اور جارجیا کے دورے کے اختتام پر دیا تھا. اس سفر میں انہوں نے سرحد کے ساتھ ان حکومتوں کی حمایت کا اعلان کیا جو مغرب کی طرفدار اور روس کے مخالف ہیں. انہوں نے یوکرین کے صدر وکٹر یوشچنکوف اور جارجیا کے صدر میخائل ساگاشویلی کے ساتھ مذاکرات کے بعد کہا کہ اگرچہ امریکی صدر باراک اوباما ماسکو واشنگٹن روابط میں بہتری لانا چاہتے ہیں، مگر اس سے یوکرین اور جارجیا کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوششوں کی امریکہ کی جانب سے حمایت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو بائیڈن کے اس بیان پر روسی حکام نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما ماسکو واشنگٹن کے اختلافات دور کرنے کی کوششوں کے دعوے دار ہیں. امریکہ کے وسیع مالی بحران اور عراق نیز افغانستان کی جنگ کے بھاری اخراجات سے وجود میں آنے والی مشکلات کے پیش نظر روس میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اوباما کی حکومت ان مشکلات سے نجات پانے کے لیے سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی پالیسیوں کی اصلاح کرے گی. بش کے دور حکومت میں ماسکو واشنگٹن روابط، بعض مسائل جیسے مشرقی یورپ میں میزائل شیلڈ نصب کرنے کے امریکی پروگرام، نیٹو کو روس کی سرحدوں تک وسعت دینے اور جارجیا اور روس کے تنازع میں امریکہ کی جانب سے جارجیا کی حمایت کے سبب سرد جنگ کی سطح تک پہنچ گئے تھے. اوباما نے ان مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر ماسکو کے باخبر سیاسی مبصرین شروع سے کہہ رہے تھے کہ باراک اوباما بھی جارج ڈبلیو بش کی طرح روس کو کمزور کرنے کی پالیسی پر ہی چلیں گے. فرق صرف اتنا ہوگا کہ ان کی روش بش سے مختلف ہوگی، مگر ہدف وہی ہوگا جو بش کا تھا. نائب امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ ان کی بات صحیح ہے اور واشنگٹن روس کی نسبت اسی پالیسی پر گامزن ہے جو بش نے وضع کی تھی. حقیقت یہ ہے کہ روسی حکام نے بھی سمجھ لیا ہے کہ روس کو کمزور کرنے کی امریکی پالیسی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.
امریکی حکام نے صہیونی حکام سے ملاقاتوں میں ان کی بے دریغ حمایت جاری رکھنے پر زور دیا ہے. ممتاز پاکستانی تجزیہ نگار اوریا مقبول جان کا تبصرہ.
بنیادی طور پر امریکن پالیسی مڈل ایسٹ کے بارے میں وقت وقت ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے، اور قیادت جب آتی ہے تو اس کو کئی قیادت جو ہے اس کو ایک نیا رنگ پہنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں پر جو نیو کونز کی اور جو زائنسٹ لابی ہے وہ اس کا ایک مستقل ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے اسرائیل کی ہیجمنی کا، کہ جس کو امریکنز پروموٹ کرتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک خاص ایلیمنٹ ہے جو سمجھتا یہ ہے، اور جو پاور کے اندر بھی ہے، کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی جو ہے یہ امریکہ کی پرسنل سیکیورٹی اور امریکن حکومت جو ہے اس کی سیکیورٹی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. یہی وجہ ہے کہ اوباما کی جب سپیچ آئی ہے مصر کے بعد، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پورے ریجن کے اندر امریکہ کی ایک نئی پالیسی جو ہے وہ بلٹ اپ ہوئی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب کولڈ وار شروع ہوئی تو امریکن جو تھے وہ جنگوں سے اجتناب کرتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ جنگ میں نہیں آئیں گے بلکہ گروپس کو آگے لے کے جائیں گے، ٹھیک. لیکن اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے افغانستان اور عراق کے اندر دیکھا ہے کہ بدترین قسم کی شکست جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے بعد وہ اسی طرح کی گروپس کو آگے بڑھا کے اسی طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طور پر یہ جو ریجن ہے یہ ڈسٹرب ہو. آپ دیکھیں کہ اس اوباما کے تقریر کے بعد ایران کا مسئلہ سب سے پہلے وہاں ہنگامے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد چائنا میں ہنگامے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد رشیا کے اندر تھوڑی بہت انسرجنسی کا بلٹ اپ ہوا، اس کے بعد اسرائیل کو اور ان لوگوں کو شے دی گئی کہ تم لوگ کچھ لو اور آگے ایران کے اٹامک پروگرام کے اوپر بات کرو. اس امریکہ یہاں سے جانا چاہتا ہے عراق سے، क्योंकि अपनी फौजें मजीद नहीं रखना चाहता। अमेरिका जाना चाहता है अफगानिस्तान से क्योंकि अपनी फौजें नहीं रखना चाहता, लेकिन वो इस खित्ते को पुरअमन तौर पर और इस खित्ते को आजाद छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो यहाँ पर एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहता है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ हालात खराब हो रहे हैं।
ناظرین حزب اللہ کے سربراہ نے لبنان پر صہیونی حکومت کی نئی فوجی جارحیت کے امکان کی طرف سے خبردار کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صہیونی حکومت لبنان پر اپنی 33 روزہ اور غزہ پر 22 روزہ جارحیت میں شرمناک شکستوں کی تلافی کی فکر میں ہے۔ ہمارا یہ تجزیہ ملاحظہ فرمائیے۔
حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا بیان اور لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی ممکنہ نئی جارحیت کی طرف سے ان کے انتباہ کا علاقائی اور عالمی سطح پر وسیع رد عمل سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے مغربی ملکوں میں مقیم لبنانیوں کے ایک اجتماع سے خطاب میں کہا تھا کہ صہیونی حکومت رواں سال کے اواخر اور سن 2010 کے موسم بہار کے درمیان لبنان کے خلاف نئی جارحیت کر سکتی ہے۔ اگرچہ حزب اللہ کے سربراہ نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کے ہر قسم کی مہم جوئی کے مقابلے کے لیے حزب اللہ کے مکمل آمادگی پر زور دیا ہے، لیکن ان کا یہ بیان لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کے نئے جارحانہ اقدامات اور سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سن 2006 کی 33 روزہ جنگ میں شرمناک شکست کے نتائج سے صہیونی حکومت کو اب بھی نجات نہیں مل سکی ہے، اور اسرائیل کے سیاسی اور فوجی حکام کی جانب سے حزب اللہ سے شکست کے اعترافات اس غاصب صہیونی حکومت پر بدستور سایہ فگن ہیں۔ دوسری طرف لبنان میں پارلیمانی انتخابات کے پرامن طور پر منعقد ہونے سے لبنان میں صہیونی حکومت کی سازشیں بھی ناکام ہو گئیں، اور قومی اتحاد کی حکومت قائم کرنے کے لیے لبنانی لیڈروں کی کوششوں نے اس کی آخری امید بھی ختم کر دی ہے۔ ان حالات میں نہ صرف یہ کہ حزب اللہ کی پوزیشن کمزور نہیں ہوئی، بلکہ 7 جون کے پارلیمانی انتخابات میں اس کے 12 کے 12 امیدواروں کے منتخب ہو جانے سے حزب اللہ ایک بار پھر مضبوط انداز میں پارلیمنٹ میں پہنچی ہے، اور اب پروگرام کے مطابق قومی اتحاد کی حکومت میں شمولیت اختیار کر کے ملک کے سیاسی میدان میں زیادہ سرگرم کردار ادا کرے گی۔ ان حقائق کے پیش نظر جنہیں پوشیدہ نہیں کیا جا سکتا، صہیونی حکومت لبنان کی تمام سرحدوں پر اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا کر وسیع جنگ شروع کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ لبنان کی 33 روزہ اور پھر غزہ کی 22 روزہ جنگ میں صہیونی حکام کے غلط اندازوں کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بنا بنی امریکہ کی جانب سے صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت اور امریکی وزیر جنگ رابرٹ گیٹس کے تل ابیب کے دورے نیز اسرائیل کو $15 ارب کی قیمت کے 100 عدد F-35 جنگی طیاروں کی فروخت کے ساتھ ہی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ صہیونی حکام 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ سے اپنی شرمناک شکست کے دھبے دھونے کی فکر میں ہیں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو حزب اللہ کے سربراہ کی تیزبین نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔
اور اب عراق کا رخ کرتے ہیں، جہاں امریکہ کی مداخلتیں جاری ہیں، اور گزشتہ دنوں امریکی حکام نے بغداد حکومت کے مخالف دہشت گرد گروہوں کے لیڈروں سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، جن پر حکومت عراق نے سخت اعتراض کیا ہے۔ امریکہ حکومت بغداد کے مخالف دہشت گرد لیڈروں سے ملاقات یا رابطہ کیوں برقرار کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور عراق میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث گروہوں کی پشت پناہی وہ کیوں کر رہا ہے، ان باتوں پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر گلشن نقوی صاحب کو۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امریکی حکام نے گزشتہ دنوں حکومت بغداد کے مخالف دہشت گرد گروہوں کے لیڈروں سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے؟
اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ ملاقاتیں جو ہوئی ہیں یہ ترکی میں ہوئی ہیں
جی،
اور اس میں وہ عناصر شامل ہیں حزب باس کے عناصر اور عراقی موجودہ حکومت نوری مالکی کی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے عناصر جو ہیں ان کے لیڈروں سے، امریکہ کے عوامی نمائندگان کے اراکین اور سی آئی اے کے ایجنٹوں نے، سی آئی اے کے اہلکاروں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو اگر ہم خود اس بات پر نظر رکھیں کہ امریکہ نے کن سے ملاقاتیں کی ہیں، یعنی ایسے گروہوں سے جو عراقی سیاسی جو موجودہ حکومت ہے، جو قانونی حکومت ہے، عوامی حکومت ہے، ان کے اس کے خلاف جدوجہد کرنے والے عناصر کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی ہیں، اگر اسی کو سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ایک مقصد جو ہے وہ بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ ان ملاقاتوں کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عراق پر امریکہ نے سن 2003 میں قبضہ کیا، تو اس نے جو قبضہ کیا بظاہر اس نے جو مقاصد بیان کیے وہ تو خیر کچھ اور تھے، لیکن اس نے جو پس پشت جو اس کے مقاصد تھے تو وہ بہت طویل المدت سیاسی، فوجی اور اقتصادی مقاصد کے تحت امریکہ نے تقریباً 6 سال پہلے عراق پر حملہ کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ عراق میں ایک عوامی حکومت قائم ہو چکی ہے، نوری مالکی کی حکومت، جس کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حکومت کے رہتے ہوئے وہ مقاصد جو ہیں وہ حاصل وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو معاہدہ کیا ہے واشنگٹن نے بغداد کے ساتھ، سیکیورٹی کا معاہدہ، اس کے تحت عراق میں موجود جو امریکی فوجیں ہیں ان کو سن 2011 کے اختتام تک وہاں سے نکلنا ہے۔ ایک طرف وہاں سے امریکی فوجیوں کو نکلنا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود امریکہ کے اندر بھی عوامی رائے عامہ جو ہے اس کا مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ عراق سے فوجیں نکالی جائیں، اور جنگ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ عراق میں جو جنگ ہے اس کے اخراجات بہرحال امریکی عوام کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں ٹیکسوں کی صورت میں۔ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود امریکی عوام نہیں چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی عراق میں موجود رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی وہاں سے نکل جائیں تاکہ اخراجات جو ہیں وہ ان کا بوجھ
ان پر جو بوجھ پڑ رہا ہے وہ نہ پڑے،
کم ہو۔ دوسری طرف خود امریکہ نے جو بغداد حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کے تحت بھی وہ پابند ہے کہ سن 2011 کے اختتام سے پہلے تک اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکالے۔ اب ان دونوں صورتوں میں اگر امریکہ واقعاً عمل کرتا ہے، امریکی حکام کہ اگرچہ یہ بھی بعید نظر آتا ہے کہ وہ واقعی وہ نکال لیں گے فوجی سن 2011 کے اختتام سے پہلے تک، یہ خود اس بات میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ فرض کریں کہ امریکہ اپنے فوجی وہاں سے واقعی نکال لے گا اور وہ امریکی مطالبے کو بھی تسلیم کر لے گا، اپنے وعدے پر بھی عمل کرے گا، تو اس صورت میں پھر ایک چیز ہے وہ یہ کہ امریکہ چونکہ آیا تھا طویل المعاد اپنے جو اس کے سیاسی، فوجی اور اقتصادی جو اس کے مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے، وہ مقاصد اب امریکہ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ 6 سال کے بعد عراق سے نکل جائے اور یہاں کے جو ذخائر ہیں خاص طور پہ تیل اور اس گیس وغیرہ کے ذخائر جو ہیں ان پر اس کا قبضہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایک طرف امریکہ چاہتا ہے کہ اپنے وعدے پر بھی بظاہر عمل کرے، امریکی مطالبات جو ہیں امریکی عوام کے مطالبات ان پر بھی عمل کرے اور دنیا کو دکھائے کہ ہم دیکھیں اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہیں، بین الاقوامی جو قوانین ہیں، عالمی معاہدے جو ہیں ان پر بھی عمل کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے مقاصد بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اب چونکہ اس مقاصد حاصل کرنا جو ہے وہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے برسر اقتدار رہتے ہوئے وہ حاصل نہیں کر سکتا، چونکہ اس حکومت نے واضح طور پر کہا ہے امریکہ سے کہ وہ عراق کے داخلی امور میں اپنی مداخلت بند کر دے ہر طرح کی۔ یہ بات عراقی حکومت نے بھی کہی ہے، یعنی حکومت کے ترجمان نے بھی کہی ہے اور خود وزیراعظم نے بھی کہی ہے، نوری مالکی نے خود باراک اوباما سے کہی ہے۔ تو اس صورت میں امریکہ یہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ان گروہوں کو اپنے ساتھ ملائے اور ان کو برسر اقتدار لے کر آئے، یا کم از کم آئندہ حکومت جو ہے اس میں ایسے گروہ شامل ہوں جو امریکہ کے ان مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ تو ایک مقصد جو ہے وہ امریکی حکام کا یہی ہے۔
لیکن یہاں پہ گلشن صاحب ایک بات ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جن دہشت گرد گروہوں کے لیڈروں سے امریکی حکام نے ملاقاتیں کی ہیں ان میں باس پارٹی کے کچھ لیڈران بھی شامل ہیں۔ صدام باس پارٹی کا لیڈر تھا اور جس وقت امریکہ نے عراق پر چڑھائی کی ہے اس وقت باس پارٹی کی ہی حکومت تھی. گویا دنیا کو یہ تاثر ملا کہ امریکہ نے باس پارٹی سے عراقی عوام کو نجات دلائی ہے, اور اب پھر وہ باس پارٹی کو ہی عراق کے سیاسی عمل میں شامل کرنا چاہتا ہے, انہی کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے.
ہاں, یہ اصل میں امریکہ کی دوہری پالیسی ہے. چونکہ اس کے مد نظر جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات ہیں, وہ نہ تو باس پارٹی کا اس سے کوئی اس کو دلچسپی ہے باس پارٹی میں, اور نہ ہی اس کو دلچسپی ہے عراقی عوام کے مفادات سے, اور نہ ہی باس پارٹی کے مفادات سے کوئی دلچسپی ہے. امریکی حکام جو ہیں ان کو اپنے جو قومی ان کے اپنے مفادات ہیں, جو سامراجی ان کے مقاصد ہیں, اصل میں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وہ ہر طرح کا جائز اور ناجائز قانونی اور غیر قانونی ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اس کی ایک مثال جو ہے وہ یہی باس پارٹی والی اور صدام کی ہے. خود عراق کے اندر امریکہ نے صدام کی بھرپور حمایت کی, اور جب اس نے دیکھا کہ اب جو ہے صدام ہمارے کام کا نہیں ہے, تو دنیا میں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم جمہوریت کے لمبردار ہیں, ہم جو ہیں وہ آزادی کے لمبردار ہیں, تو عراقی عوام کو خوش کرنے کے لیے بظاہر اس نے صدام کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ خود باس پارٹی کو برسر اقتدار لانا چاہتا ہے, وہ اسی لیے کہ چونکہ اپنے مقاصد حاصل, امریکہ کو صرف اپنے مقاصد عزیز ہیں, اور اس کے مقاصد جو ہیں موجودہ صورتحال میں وہ دہشت گردوں کے ساتھ, اور خاص طور پر باس پارٹی, چونکہ باس پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ امریکہ کی طرح کسی اصول کے اور کسی قانون کے پابند تو نہیں ہیں, ان کو اپنے مقاصد چاہیے, اپنے ان کے اہداف ہیں, اور وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں.
جی اچھا ناقوی صاحب, ابھی گزشتہ دنوں عراقی افواج نے اشرف چھاونی پر قبضہ کر کے اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. اشرف چھاونی میں امریکہ نے ایم کے او کے دہشت گردوں کو رکھا تھا. عراقی افواج کا کنٹرول ہونے کے بعد امریکہ نے سخت تشویش ظاہر کی ہے, اور عراقی حکام پر انہوں نے یہ دباؤ بھی ڈالا ہے کہ اس چھاونی میں ایم کے او کے جو اراکین ہیں انہیں زبردستی عراق سے نہ نکالا جائے, کہیں اور نہ بھیجا جائے. ایم کے او یہ مسلمہ دہشت گرد گروہ ہے, اس کو ساری دنیا نے دہشت گرد قرار دیا ہے, خود امریکہ نے دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں اس کا نام رکھا ہے. اس کے باوجود عراق سے کھلے عام امریکی حکام یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایم کے او کے دہشت گرد اراکین کے ساتھ سختی نہ کی جائے. کیوں؟
یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ صرف اپنے مفادات اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے چاہتا ہے, اور اس کے لیے, بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر امریکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دہشت گردوں کو ہی استعمال کرتا ہے. یعنی خود دہشت گردوں کو پروان چڑھاتا ہے, ان کی پرورش کرتا ہے, ان کو ٹریننگ دیتا ہے, تربیت دیتا ہے, اور ان کو ہر طرح کے وسائل فراہم کرتا ہے. خود اسی منافقین کا دہشت گرد گروہ کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایم کیو, خود آپ دیکھیں کہ سن 2003 میں امریکہ نے عراق پر قبضہ کیا, اور یہ دہشت گرد گروہ وہاں موجود تھا. امریکہ خود اس کو دہشت گرد کہتا ہے, لیکن اس زمانے میں بھی, یعنی گزشتہ کم از کم 6 سال میں اگر آپ اس کا حساب لگائیں, تو اس گروہ کو امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل رہی ہے, اور خود عراق کے اندر جو واقعات دہشت گردانہ ہوئے ہیں, دہشت گردانہ کاروائیاں جو سامنے آئی ہیں ہوئی ہیں, تو خود اس میں بھی یہ گروہ ملوث ہے, اور یہ گروہ ایرانی حکام اور ایرانی بہت سے شہریوں کے قتل عام میں ملوث رہا ہے, اور امریکہ کی اس کو بھرپور حمایت حاصل ہے. تو امریکہ جو ہے وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد گروہوں کی زیادہ حمایت کرتا ہے تاکہ بعد میں ان سے کام لیا جا سکے. تو اسی سلسلے میں اب اس کو تشویش یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گروہ ختم ہو جائے, اور اس کے بعد جب امریکہ کو ضرورت پڑے کسی بھی خاص طور پہ اسلامی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی, تو یہ گروہ موجود ہی نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ اگرچہ دہشت گرد گروہ ہے اور خود امریکہ اس کا معترف ہے, لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے, اس لیے اس دہشت گرد گروہ کی بقا جو ہے اس کو بھی اپنے لیے ضروری جانتا ہے. چونکہ امریکہ کے لیے وہ جو اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ, نام نہاد جنگ شروع کی ہوئی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر تو دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر خود دنیا میں دہشت گردی کو اس نے بڑھاوا دیا ہے اور اس میں اضافہ کیا ہے اور اس میں واقعی شدت پیدا ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آپ جہاں بھی دیکھیں، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں اور دوسرے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان میں بھی اگر نظر ڈالیں تو پہلے اتنی بدامنی نہیں تھی جتنی اس وقت سے ہے جب سے امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں آیا ہے۔ امریکہ کے اس خطے میں آنے کے بعد سے دہشت گردی جو ہے اور دہشت گردانہ واقعات جو ہیں ان میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اگرچہ دہشت گردی کے مقابلے کا نام لیتا ہے لیکن اندر ہی اندر سے وہ دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، اور نہ صرف کہ یہ چھوٹے موٹے گروہ جو ہیں جیسے ایم کیو ہے یا باس پارٹی ہے، بلکہ امریکہ تو ریاستی دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ اس کی واضح مثال جو ہے صہیونی حکومت اور اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل جو ہے واقعی ایک ریاستی دہشت گرد حکومت ہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف اور خاص طور پر فلسطینیوں پر اس نے جو دہشت گردی کی ہے اس کو تو ساری دنیا مانتی ہے، خود یورپ والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صہیونی حکام نے جنگی جرائم کی ہیں اور دہشت گردانہ جو اس نے کاروائیاں انجام دی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ریاستی دہشت گردی کی بھی حمایت کرتا ہے۔
جی بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے زحمت کی،
جی شکریہ،
تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے گلشن نقوی صاحب کے خیالات ملاحظہ فرمائے، اس میں دو رائے نہیں کہ امریکہ کے دوہرے معیار ہیں اور ان دوہرے معیاروں پر وہ کھلے عام عمل کرتا ہے۔ ایک طرف وہ عالمی سطح پر عالمی مہم چلانے کا دعوے دار ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور دوسری طرف وہ کھل کے دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرتا ہے اور ان دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرتا ہے جن کو اس نے خود دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ اور جیسا کہ نقوی صاحب نے کہا، امریکہ اسی طرح ریاستی دہشت گردی کی بھی حمایت کرتا ہے، اسرائیل کی مثال دنیا کے سامنے ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ امریکہ دہشت گردی کا مخالف ہے تو یہ اس کا بھولا پن ہوگا۔ دہشت گردی کو فروغ دینے والا بھی امریکہ ہے اور دہشت گردی کے فروغ میں ہی امریکہ اپنے مفادات سمجھتا ہے۔ اسی کے ساتھ زاویہ نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔